الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
تقریبا 7 جمعرات سے 4 مدنی پھول مختلف رنگ کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. تو آج میں سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ علیہ کی طرف سے 4 مدنی پھول پیش کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ اس کی خوشبو سے ہم سب کے اعمال نامے مہک اٹھیں. چنانچہ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے. یہ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتا دوں, یہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے. بہت ہی بڑے اور بہت زیادہ مخلوق کی دل جوئی کرنے والے. اسم کے معنی بہرا, اسم عربی میں بہرے کو کہتے ہیں. اس کی وجہ تسمیہ بڑی عجیب ہے اور اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت بھی ہے. سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کوئی خاتون فریاد لائی ہوں گی. اس دوران اس خاتون کی ری خارج ہو گئی آواز کے ساتھ, وہ ایک دم سٹپٹا گئی اور بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ اب میری ان کے سامنے ری خارج ہو گئی. کہ ایک بندے کی دوسرے کے سامنے آواز نکل جائے اس طرح کی تو وہ بہت ہی پریشان اور پشیمان ہوتا ہے. اور ہماری حالت یہ کہ ہم تہکا مار کے ہنستے ہیں. اگر کبھی ایسا موقع مل جائے, کسی کو ایسی پریشانی پیش آ جائے تو لوگ تو ہنستے ہیں. لیکن سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ نے, یہ ہم عوام کی طرح نہیں تھے بلکہ اللہ والے تھے اور اللہ والے کسی کو شرمندہ نہیں ہونے دیتے. چنانچہ حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس عورت کی پریشانی دیکھی تو آپ نے اپنے آپ کو اس طرح مطلب یعنی کہ ظاہر کیا جیسے آپ اونچا سنتے ہیں. تو اس کو بار بار فرما لے کہ کیا کہہ رہی ہو, زور سے بولو کیا کہتی ہو. مطلب اس پر اظہار کیا تھا کہ اس کی شرمندگی جاتی رہے. تو آپ نے مطلب یعنی کہ اس طرح, تو وہ عورت مطمئن ہو گئی کہ جب یہ میری آواز نہیں سن پا رہے تو وہ آواز انہوں نے کیا سنی ہوگی. وہ مطمئن ہو گئی, اس کی جھجک اڑ گئی. اب یہ کہ ایک بار آپ نے اس پر بہرا تو ظاہر کر دیا, لیکن اب اس کا خطرہ تھا کہ اگر یہ ایک بار بہرا تو ظاہر کیا اور اس کے بعد آپ مطلب معاشرے میں بطور بہرا نہ رہتے تو کوئی نہ کوئی عورت کو کہہ دیتا کہ یہ تو سنتے, یا کسی طرح اس کو پتا چل جاتا تو پھر اس کے لیے پریشانی ہوتی یا وہ بدزن ہوتی یا جو بھی ہوتا. تو اس عورت کی دل جوئی کی خاطر آپ نے عمر بھر اس طرح لوگوں پر ظاہر رکھا گویا آپ اونچا سنتے ہیں اور لوگ سمجھے کہ یہ بہرے, حقیقت میں یہ دل کی آوازیں سن لیتے تھے. ایسے بڑے ولی اللہ تھے. لیکن اس عورت کی دل جوئی کی خاطر کہ وہ بیچاری شرمندہ نہ ہو, اس لیے عمر بھر آپ بہرے بنے رہے, یہاں تک کہ آپ کا نام پڑ گیا اسم یعنی بہرا, حاتم اسم سرنیم ہو گیا ان کا اسم. اتنی بڑی بات ہے ایمان سے, یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے سامنے اگر کوئی پھسل بھی جائے ذرا ٹانگ اس کی تو ہم ایسا ہم ہنسے کہ وہ کہیں چھتیا نہ ہو جائے. چھتیا نہ ہو کر وہ بھی ہنسے لیکن اس کے دل پر تو آرے چلنے لگے. تو اس لیے کبھی کوئی پھسل جائے نا, بھلے اس کو چوٹ بھی آئے, پھسل جاتا نا آدمی. تو یہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ بہت ہی آدمی شرمندہ ہوتا ہے جب پاؤں پھسلتا ہے. تو اس وقت اس کی ہمدردی یہی ہے کہ ہم اس کی طرف دیکھیں گے. یہ میں آپ کو ایک نفسیات بھی بتاتا ہوں طریقہ. تو میں نے اس پر ٹرائی بھی کیا کہ کبھی کوئی بیچارہ پھسلتا ہے یا کوئی اس طرح کی مطلب حرکت ہو جاتی ہے کہ جس سے بندہ شرمندہ ہو. وہی جیسے کہ ری والی بتائی میں نے, یا پھسل جانا. پھسلتا جب بھی بندہ شرمندہ ہوتا ہے, گرتا ہے تو بے ساختہ گرتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے, جبکہ ایسی چوٹ نہ آئی ہو کہ اس کو مدد کی ضرورت ہو. تو جنرلی مطلب پھسلنے میں مدد کی ضرورت نہیں ہوتی, آدمی کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہو جاتا. ایسے موقع پر بہتر یہی ہے کہ ہم ادھر ادھر دیکھنے لگے اور یہ سمجھے کہ یہ مجھے دیکھا نہیں, اس نے وہ جلدی جلدی وہ کھڑا ہو کر اپنی پوزیشن سنبھال لے. تو اس طرح اس کی ندامت بچ جائے گی ہمارے سامنے, وہ شرمساری اس کی بچ جائے گی, تو انشاءاللہ اس کا ہمیں ثواب ملے گا. اور ہم اگر دیکھیں گے اور اس کو یا تو ہنسیں گے یا لیکچر دیں گے کہ میاں سنبھالا کرو, خیال رکھا کرو, دیکھتے نہیں ہو, یہ بالکل لا حاصل اور فضول باتیں. کسی کو یہ شوق نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو پھسلائے اور پچھاڑ کھائے. وہ اتفاق کے پاؤں پڑ گیا اور ہم پھر لیکچر دے کر اس کو مزید ذہنی کوف دیتے ہیں, یا کوئی ٹکرا جاتا ہے ہم اس پر شور کر دیتے ہیں کہ میاں دیکھتے نہیں ہو, اندھے ہو, نظر نہیں آتا. بالکل لا حاصل جملے ہیں کہ قصدن کوئی نہیں دیکھتا. اور اس میں ہمارے لیے بھارت امتحان, ہم بھی کبھی کسی ہو سکتا ہے ٹکرا جائے, تو اس میں ہمارے لیے بھی یہ احتیاط ہونی چاہیے. کوئی اگر ڈانٹ دے تو اس کے گریبان میں ہاتھ نہ ڈالا جائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر حسنا ہمارے سامنے کہ سیدنا فاروق اعظم ایک بار ایک نابینا راستے میں پڑا تھا, اس پر آپ کا پیر پڑ گیا. نابینا ذرا نابینا تھا, اس نے وہ چلایا کہ میاں اندھائے دیکھتا نہیں ہے. اب یہ تو امیر المومنین وہ خلیفہ وقت کو اس نے اس طرح ڈانٹا تھا. آج کل اگر کوئی معمولی سے افسر کو ڈانٹ کر تو دیکھا فی زمان بھارت, وہ تو اللہ والے لوگ تھے. تو انہوں نے بڑی نرمی اور متانت سے فرمایا کہ بابا جی معاف کرنا, میں اندھا نہیں ہوں مگر میری بے خیالی میں غلطی ہوئی. اس طرح ایک خلیفہ وقت امیر المومنین ایک نابینا مسکین کے آگے معافی کا طلبگار ہے. تو یہ ہمارے اکابر تھے اور جبھی تو ان کو اتنا عروج نصیب ہوا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالی اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو بہرحال سیدنا حاتم اعظم رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے ولی اللہ تھے, ایک عورت دل جوئی کی خاطر عمر بھر بہرے بنے رہے. تو آپ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی بغیر چار باتوں کے چار باتوں کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. نمبر ایک, یہ چار مدنی پھول اب پیش کر رہا ہوں. نمبر ایک, جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا دعویٰ کرے اور جن باتوں کو اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے ان سے باز نہ رہے وہ جھوٹا ہے. نمبر دو, جو شخص جنت طلب کرنے کا دعویٰ کرے اور صدقہ اور خیرات نہ کرے اس کا دعویٰ بھی غلط. نمبر تین, جو شخص رحمت للعالمین سید المعصومین شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرے اور فقراء اور مساکین سے نفرت رکھے اس کا دعویٰ جھوٹا. نمبر چار, جو شخص جہنم سے خوف رکھنے کا دعویٰ کرے کہ میں جہنم سے ڈرتا ہوں اور گناہوں سے پرہیز نہ کرے وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. یہ چاروں مدنی پھول اتنے جامع اور معنی ہیں, یعنی اتنے اپنے اندر جامعیت رکھتے ہیں کہ ایک ایک مدنی پھول پر مطلب بہت کچھ تفصیل ہو سکتی. تو پہلا مدنی پھول جو سیدنا حاتم اعظم رحمت اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ جو شخص محبت الہی کا مدعی ہو مگر اللہ تبارک و تعالی کی حرام کردہ باتوں سے بچتا نہ ہو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے, گویا یہ جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں محبت ہے, مگر بدقسمتی کے ساتھ ہماری محبت بھی پتا نہیں کس طرح کی ہے کہ اس کی حرام کردہ باتوں سے بچتی. محبت کرنے والے تو کر گئے, مکاشفت القلوب میں امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس طرح کی محبت کے بہت سارے واقعات اور بہت ساری مثالیں دی کہ واقعی جب جس سے محبت کی جائے تو پھر اسی سے محبت کی جائے. کیا بات, آج کل کی ہماری محبت بھی مطلب یعنی کہ وہ یوں کہیے کہ مصلحت کی ہوتی ہے اور بالکل ہی پوپلی اور کھوکھلی محبت ہوتی ہے, اخلاص کا دور دور تک پتہ نہیں تھا. حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہمارے مشائخ میں سے تھے, حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مشائخ میں سے تھے, بغداد معلہ میں آپ کا مزار ہے, غوث پاک سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو چکا ہے. بعض لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی عقیدت کا اظہار کرنے لگے, تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کیوں نہیں, ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. تو سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ پر ایک کیفیت اور ایک حال تھا, آپ نے مطلب اسی حال میں فرمایا کہ وہ دیکھو میرا بھائی مجھ سے زیادہ حسین ہے. تو وہ لوگ اس طرف دیکھنے لگے تو سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کو جلال آ گیا, فوراً پتھر اٹھا لیا, اب بھاگو ادھر سے چھوٹے کہیں گے, ابھی کہہ رہے تھے کہ تم سے محبت ہے اور جہاں پتا چلا کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ حسین ہے تو اس کی طرف تم لوگ مائل ہو گئے, تم لوگ جھوٹے ہو, بھگا دیا. تو جس سے محبت کی جائے تو پھر وہ آنکھیں بند کر کے کی جائے, یعنی کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو. کہ دو بیڑیوں میں پاؤں رکھنے والا, دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے والا وہ کبھی بھی کنارے کو نہیں پاتا, وہ ڈوب جاتا. تو ایک کشتی کا جو سوار ہے اسے ہی منزل مقصود نصیب ہوتی ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کسی کتاب میں غالباً پڑھا تھا کہ آپ نے نقل کیا ہے, یک درگیر و محکم گیر, ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ, اب ادھر ادھر مطلب یہ نہیں کہ بھٹک نہیں. تو جس کا دروازہ پکڑ لیا, جس کا دامن تھام لیا, اب دوسرا اس سے چاہے کتنا ہی پاور فل ہو پھر اس کی طرف مطلب یہ نہیں کہ نظر نہ کرے. کیا بھی ہے کہ اپنا جس کو بنایا وہ غریب ہے تو وہ دوسرا مالدار ہے تو اس کی طرف جڑت گئے, اس سے دوسرے کے زیادہ حسن و جمال ہے تو اس کی طرف بھاگ گئے, نہیں بس ایک دروازہ پکڑ لیا کھڑا. میرے مرشد پاک سرکار بغداد غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا کچھ اس طرح کا مشہور واقعہ ہے, تشریف لیے جا رہے تھے سامنے سے ایک بندہ آ رہا تھا, غوث پاک کو دیکھتے ہی اس نے اپنا منہ چھپا لیا, اب دیکھے نہیں غوث پاک کو. آپ نے اس کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ کیا بات ہے, تم مجھے دیکھتے کیوں؟ تو بڑا وہ لڑکا بھی صاحب طریقت, وہ بندہ بھی صاحب طریقت تھا, اس نے کہا کہ حضور معذرت خواہ, جب میری نظر آپ پر پڑی تو آپ کے چہرے کی جلالت اور نورانیت سے مجھ پر میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ میرے پیر و مرشد سے زیادہ بلند رتبے کے مالک ہیں. اس لیے میں نے اپنا منہ چھپا لیا، آنکھیں چھپا لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو دیکھوں، آپ کا قرب حاصل کروں یا آپ کی زیارت کروں تو میرے پیر کی محبت میرے دل سے کم نہ ہو جائے، تو اس لیے میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا، مجھے معاف فرمائیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی طریقت کی سوچ سے بڑے متاثر ہوئے اور اس شخص کو ولایت سے نواز دیا، اس کے پیر و مرشد کے درجات بھی بلند کر دیے۔ کہ غوث پاک تو بڑی طاقت کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا کے۔ تو اس میں بہت کچھ مطلب ہمارے لیے درس ہے، تو الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں دعوت اسلامی کا دروازہ آ گیا ہے، تو اب یہ کہ یہی دروازہ انشاءاللہ ہمیں مدینے کی منزل پر بھی پہنچائے گا، اور انشاءاللہ یہی دعوت اسلامی کا دروازہ ہمیں جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس تک بھی پہنچا دے گا۔ تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے صحیح بھائیوں، وہی بات ہے کہ کسی کو اپنا بنا لو یا کسی کے ہو جاؤ، اچھا اب اس سے یہ مراد نہیں، اللہ سے محبت چونکہ ہمیں ہے الحمدللہ، تو اب یہ کہ رسول سے محبت کریں تو اللہ کی محبت میں فرق آ جائے گا، اس لیے نعوذ باللہ اب رسول سے محبت کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ ایسا نہیں۔ یا کوئی کہے کہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں تو بس ماں باپ کی محبت کی کوئی حاجت نہیں، تو ایسا بھی نہیں۔ یا دوسرے مسلمانوں سے جناب نفرت کرنا شروع کر دو، اب تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بس ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اس لیے اب یہ کہ اب لوگوں کو حقیر جاننا شروع کر دیں، ان سے نفرت، تو یہ تو سارے شیطان کے وار ہیں۔ تو اب یہ کہ جس سے بھی محبت کرنی ہے اس سے اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تمہارا لیے کہ اللہ تعالی کی محبت جو کرتا ہے تو اسی صورت میں سیدنا حاتم اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک محبت کے دعوے میں سچا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کے حرام کردہ معاملات سے بچتا رہے، ورنہ وہ محبت میں جھوٹا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت کا دعویٰ بھی کرے اور مطلب یعنی کہ مخالفت بھی کرے؟ آپ کو اپنے والد سے محبت ہے، کہیں گے ہے، تو والد صاحب بیمار ہیں، دوا لانے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کماتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، آپ کے ہاتھ میں پیسہ بھی ہے، لیکن آپ ان کو دوا لا کر نہ دیں، والد صاحب سے آپ کو بے حد محبت ہے، والد صاحب کے کپڑے پھٹ گئے، آپ کے پاس پیسے اچھے خاصے ہیں، والد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کپڑے سلوا دو، تو آپ کا یہ جواب ہو کہ ابا جان آپ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، بہت مجھے محبت ہے آپ سے، آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، مگر پیسے کی بات مت کرو، کپڑے۔ تو آپ بتائیے کہ اگر کوئی تیسرا آدمی سنے گا تو وہ آپ کے دعوے کو کہاں تک سچا کہے گا، وہ کب تسلیم کرے گا، فراڈ کہے گا، بلکہ آپ کو کہتے ہوئے لجاؤ گے کہ والد سے محبت ہے، میں والد کا علاج نہیں کروا سکتے، کپڑے نہیں پہنا سکتے، کھانا نہیں کھلا سکتے، دو چار روپے بھی ان کو نہیں دے سکتے، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے ابا سے بڑی محبت ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، نماز ایک نہیں پڑھی جاتی، بڑی محبت ہے، روزہ ایک نہیں رکھا جاتا، بڑی محبت ہے، حرام روزی پر ہی گزارا ہے، بڑی محبت ہے، گالی چگلی جھوٹ غیبت سب کچھ کا سلسلہ، تو یہ کس ٹائپ کی آپ کی محبت ہے، یہ کون سی محبت کی قسم ہے، کیسی محبت ہے آپ کی؟ تو جس سے محبت ہو اس کو تو خوش کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو ستایا جائے یا دکھایا جائے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ستا تو نہیں سکتا، بہرحال یہ کہ ناراض تو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کیسے ہم محب ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ دعویٰ اس کی محبت کا کرتے ہیں؟ اور یہ ایمان کے لیے لازمی ہے کہ محبت کریں، اللہ اور رسول سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہونی ضروری ہے، جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو محبت بھی کریں اور اس کی باتیں بھی نہ مانیں، تو یہ کس طرح کی محبت ہے؟ تو اللہ کرے کہ ہمیں سچی پکی محبت نصیب ہو جائے. اور محبت سچی ہونا ہی مطلب یعنی کہ ضروری ہے. حدیث پاک میں پیشن گوئی بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اس میں ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ ان قریب وہ دور آئے گا کہ جس میں لوگ پانچ چیزوں سے محبت کریں گے اور پانچ چیزوں کو بھلا دیں گے. اس میں سے ایک یہ بھی، وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، اور مخلوق سے محبت کریں گے اور خالق عز و جل کو بھول جائیں گے. واقعی دور بڑا نازک آ گیا، اور ایسا ہی لگ رہا ہے کہ خالق لم یزل کو ہم بھول چکے ہیں، عملی طور پر ہم نے بھلا دیا. افسوس، سن افسوس کہ اس کی عبادت میں کوتاہی کے ذریعے ہم نے اس کو بھلا دیا. ویسے تو ہمارے دل میں محبت ہے، ایمان ہے، اس کے بغیر تو آدمی مسلمان ہو نہیں سکتا، لیکن عملی طور پر مطلب یعنی کہ ہم توجہ نہیں دیتے، غفلت کی نیند سو گئی. اللہ کرے کہ ہم سچے محب بن جائیں، سچے محب اللہ بن جائیں. نام تو جس کا دیکھو، کوئی عاشق الہی نام رکھتا ہے، کوئی محبوب الہی نام رکھتا ہے، لیکن بس وہ نام ہی نام ہے، عمل نہیں. مدنی پھول نمبر دو، جو شخص جنت کا طالب ہے اور صدقہ و خیرات سے باز رہے اس کا دعویٰ غلط ہے. سیدنا حاتم اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جنت طلب کرتا ہے لیکن وہ صدقہ و خیرات نہیں کرتا، اس کا دعویٰ یعنی کہ وہ خواہش ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں لیکن وہ صدقہ و خیرات نہیں کرتا، تو ایسا شخص بھی جھوٹا. واقعی اس پر بھی غور کر دیا کہ ہم میں سے جنت کا طلبگار کون نہیں؟ سبھی کی خواہش ہے کہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیے جائیں، لیکن جنت میں جانے والے کام کون کرے؟ جنت میں جانے کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، لیکن اس وقت تو یہاں آنے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہوتے. پہلے تو لوگ سینہ سپر ہوتے، تلواریں کھاتے تھے، آگے بڑھ کر تیروں کو سینے پر جھیلتے تھے، ہاتھوں سے پکڑتے تھے اور جام شہادت نوش کرنے کے لیے بے قرار رہتے تھے. لیکن اب تو معاملہ دوسرا ہے، اب تو جنت حاصل کرنا اس مقابلے میں بہت سست، بہت ہی آسان. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی. تو میرے پیارے پیارے اسرائیل بھائی، جنت کی طلب ہے تو کچھ محنت کرنی پڑے گی. ظاہر ہے کہ اچھے اعمال ہمیں کرنے ہوں گے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البینہ،
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہر آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔ بہتر ہونے کا معیار یہ نہیں کہ یہ ایجوکیٹڈ ہے، اس کے بعد فلاں فلاں ڈگریاں ہیں، یا فلاں فن کا ماہر ہے، یا یہ مطلب باکسر ہے، یا یہ باڈی بلڈر ہے، یا یہ جناب والا پہلوان ہے، یا اس کو فلاں گولڈ میڈل مل گیا، یا اس کو فلاں کپ میسر آیا، جناب یہ ایم این اے بن گیا۔ نہیں نہیں بھائی، یہ تو منسٹر ہے، تو یہ بہتر ہے نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق پر مخلوق میں بہتر ہیں۔ اچھا، اب ان بہتروں کو کون سا میڈل ملے گا؟ گولڈ میڈل ملے گا، کپ ملے گا، کیا ملے گا؟ جو مطلب پاس ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ انعام ملتا ہے۔ تو جو واقعی اللہ کے نزدیک بہتر ہیں اور پاس ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ آگے ارشاد ہو رہا ہے، ان کا صلہ، جو باعمل ہیں، با ایمان ہیں، با عمل ہیں، ان کا صلہ ان کے رب عز و جل کے پاس بسنے کے باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اللہ عز و جل ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یعنی اللہ سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب عز و جل سے ڈرے۔ تو جو اچھے عمل کرے اللہ کے خوف سے لرزے ڈرے، تو صاحب ایمان ہونا شرط ہے۔ اگر کسی نے کفر بک دیا، ایسا کفر بک دیا کہ وہ مرتد ہو گیا، اب چاہے لاکھ نمازیں پڑھے، تہجد گزار ہو، بڑی خیر خیرات کرے، سنتوں پر عمل کرے، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب ملنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، ایمان پر خاتمہ شرط ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، حدیث ہے یہ، اعمال کا کچھ اعتبار نہیں مگر خاتمہ۔ تو جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے مطلب یہ انعامات ہیں کہ جنت ملے گی، اس کے نیچے نہریں بہیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں مزے کریں گے۔ جنت میں تو جو کھانا ہے خواہش میں وہی کھانا آپ کے سامنے ڈش آ جائیں گے۔ پرندہ جا رہا ہے، آپ کا موڈ ہوا کہ یار یہ بھنا ہوا پرندہ کھائیں، تو فوراً بھنا ہوا پرندہ وہی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جنت جو بھی چاہیں آپ، پھل، ٹافیاں، بریانیاں، مرغیاں، جو بھی چاہیں وہ سارا کا سارا آپ کے چاہتے ہی آپ کے پاس آ جائے گا۔ لباس، بہترین لباس آپ کو ملے گا، یہاں تک کہ اگر کسی کے لباس پر آپ کی نظر پڑی اور آپ کو یوں لگا کہ یہ لباس جو ہے یہ مجھ سے کچھ عمدہ معلوم ہوتا ہے، اور جیسے ہی آپ اپنے لباس پر نظر کریں گے تو وہ بھی عمدہ ہو چکا ہوگا۔ اس کو جیسا مطلب، وہاں جنت میں غم نہیں ہے، صدمہ نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، رنج نہیں ہے جنت، تو وہاں لیٹرین بھی نہیں ہے۔ کھانا بھلے آپ نے کھایا تیر ہو کر، مزے لے لے کر، اب ظاہر ہے اس کے فراغت کی صورت پی تو ہونی چاہیے، تو اللہ کی قدرت کاملہ تو دیکھو کتنی مزے کی بات ہے۔ وہ جنتی کو ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، ظاہر ڈکار سے آدمی کو گھن آتی ہے نا۔ یہاں ایک شخص نے مسجد میں ڈکار لی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ اس طرح فرمایا، حدیث میں یہ مضمون ہے کہ اپنی ڈکار کم کر، کہ جو پیٹ دنیا میں زیادہ بھرے ہوں گے، قیامت کے دن زیادہ بھوکے ہوں گے، اس طرح کی کوئی روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے. تو یہاں ڈکار جو ہے یہ معیوب ہے، جو زیادہ کھاتا ہے اس کو عموماً ڈکاریں زیادہ آتی ہیں. تو جنت میں ڈکار آئے گی خوشبودار، خوشبودار ڈکار آئے گی، خوشبو کی لپیں نکلیں گی، کھانا سب خراب، پھر مزے لے کر کھاؤ. جنت تو پتا نہیں کتنی حسین ہوگی. تو جو ایمان لائے گا، اچھے عمل کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اس کے لیے جنت کے باغ ہیں جس میں نہریں بہ رہی ہیں. یہاں بھی نہریں آپ نے دیکھی ہوگی، ایسی گندی گندی میلی میلی ہوتی ہیں، تو وہاں کی نہریں تو ہو ہو ہو. ایک دودھ کی نہر بہ رہی ہے، تو ادھر شہد کی نہر جاری ہے، مزہ ہی مزہ ہوگا. اور اس کی لذت کی مثال تو دنیا میں مل ہی نہیں سکتی، اتنی لذت ہوگی. دنیا میں کسی نعمت میں ایسی لذت نہیں ہے جتنی لذت ہے لذت. اس کے لیے کمر بستہ ہونا ہے، اچھے اعمال کرنے ہیں، اور گناہوں سے بچنا پڑے گا. دنیاوی پلاٹ اگر آپ کو لینا ہے تو کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں بھائی، آپ کو خود اس میں بہتوں کو تجربہ ہوگا کہ اگر دنیا کا پلاٹ چاہیے یا مکان چاہیے تو کتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور کس طرح مطلب وہ جو معاملات جو وہ طے ہوتے ہیں، جب جا کر کہیں مکان ہاتھ آتا ہے، اور پھر مکان ہاتھ آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یار اس کی تو بنیادیں کمزور ہیں، چھت بھی چپکتی ہے، تو لیٹرن بھی بہتا ہے، تو پانی کا پرابلم ہے، آئے دن دیکھو پانی چلا جاتا ہے. طرح طرح کے مسائل یہاں کھڑے ہوتے ہیں دنیا کے مکان. پھر بھی اس کے لیے کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی سورسیں لگانی پڑتی ہیں، دلالوں کے پاس کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں، یہ سب تجربے جو بڑے لوگ ہیں ان کو ہوتے ہیں. تو جنت کا محل چاہیے آپ کو، ایسا عظیم الشان محل جس میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں، اور تم بولو کہ میں فجر کی نماز بھی اس کے لیے نہیں پڑھوں گا، میں تو سویا رہوں گا، میرے کو محل مل جائے، ایک ٹکا بھی اللہ کی راہ میں دوں گا نہیں، بس اپنے کو جنت کا محل چاہیے. میں حلال روزی نہیں کماؤں گا، محنت بہت زیادہ ہے، ڈیوٹی بہت ہارڈ ہے، حرام روزی میں آسانی ہے، فیسلٹیز بہت ہے. ٹھیک ہے، سود کا ہے، فیسلٹیز کتنی ہے، آسان. پھر بولو کہ میں حرام روزی بھی کھاؤں، جس کو من میں آئے گالیاں بھی بکوں، جی میں آئے تو اس کو اٹھا کر تھپڑ بھی رکھ دوں، گولی بھی چلا دوں، ہوائی فائر کر کر کے لوگوں کی نیندیں بھی خراب کرتا رہوں، دہشت گردی بھی کرتا رہوں، جنت میں بھی جاؤں، یہ تھوڑی ہوگا. یہ کس بھائی، کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے، تو دنیا کا بھی اصول ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو جنت کو پانے کے لیے گناہوں کو کھونا پڑے گا، گناہ کی لذتوں کو کھونا پڑے گا، اپنی انا کو فنا کرنا پڑے گا، ذرا جھکنا پڑے گا، میں نہیں چھوڑوں گا، مجھے کمزور سمجھتا ہے، میں شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے ساتھ بدماش ہوں، یہ سب دھندے چھوڑنے پڑے گا. آج کل یہ میں نے یہ انداز اس لیے عرض کیا کہ یہ ہے آج کل اس معاشرے میں. تو اس طرح بھی کرے اور بولے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو جنت میں تو کمزور اور مسکینوں کا بڑا مطلب استقبال ہے بھائی. کمزور اور مسکینوں کی جنت ہے، صحیح بات سوچی، مصیبت زدوں کی جنت ہے، مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کی جنت ہے، بلا اور آفتوں میں مبتلا لوگوں کی جنت ہے، بھولے بھالے سیدھے سادے کمزور نمازیوں کی جنت ہے، یہ اکڑ خون کرنے والے اور جس جس کا مال دبانے والے اور رشوت اور سود کا دین دین کرنے والے اور پڑوسیوں پر ظلم کرنے والے، ماں باپ کو ستانے والے، داڑھی منڈانے والے اور لوگوں پر دھوس جمانے والوں کا معاملہ جو ہے وہ ذرا کٹھن سے کٹھن تر ہے. تو اس لیے مسکین بننا ہے، غریب بننا ہے، سادہ بننا ہے، بھولا بھالا بننا ہے، چالاکی کو چھوڑ دینا ہے، ایسی چالاکی جس سے دین میں خرابی پیدا ہو، میری مراد یہ. جیسے کہ کسی غریب کو گھیر لیا، کوئی غریب کی کوئی ایسی بات ہو گئی تو اس کو گھیر لیا، اس کا دل دکھا دیا، سب کے سامنے اس کو جھاڑ دیا، اس طرح مطلب یہ سارے دھندے چھوڑ کر بارگاہ خداوندی میں جھکا رہنا ہے، تھوڑا سا مختصر سا عرصہ ہے, وہ کسی طرح بھی گزر جائے گا, جنت کہیں نہیں جاتی آقا کے قدموں میں انشاءاللہ
باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے.
سیدنا حاتم اسلم رحمت اللہ تعالی علیہ تیسرا مدنی پھول ہماری طرف بڑھاتے ہوئے گویا فرما رہے ہیں, جو شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدعی ہو, فقرا اور مساکین سے نفرت رکھے, اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. مالدار ویلکم, صاحب اقتدار ویلکم, افسر ہے ویلکم, غریب مسکین ہے اس کو دھکا مارا, فقیر ہے اس کو جھاڑا, دو پیسہ ہوگا اس کو آنے دیا جائے گا, اس کا سلام کیسے ہوگا آپ کو پتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اس طرح دعا ہوتی تھی, یا اللہ مجھے مسکین کر, مسکین رکھ, مسکینوں میں اٹھا. تو میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رحمت للعالمین ہیں وہاں امام المساکین بھی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا رقم ہوتی تھی کوئی بتا تو دے, کتنا سونا جمع کیا, کتنا چاندی رکھا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک روضہ اللہ آپ سب کو دکھائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں, سچ کہتا ہوں اگر کوئی اس پر غور کرے تو دل اس کا خون روئے. بڑے بڑے مکانات ہمیں ناکافی ہیں, اور ہماری محترمہ امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک حجرے کو یہ شرف حاصل ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں وصالت ظاہری فرمایا, اور نبی کا خاصہ ہے کہ جہاں ان کا انتقال ہو وہیں ان کا مزار بنتا ہے. وہ حجرہ شریف, اس کے ساتھ سیدتنا خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی حجرہ شریف ہے, اور یہ حجرہ شریف دونوں مل کر بھی یہ مکان اتنا چھوٹا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اس سے بھی بڑے بڑے مکان ظاہری طور پر حاصل ہیں. یہ چھوٹا میں نے حجم کے لحاظ سے دنیاوی لینگویج میں عرض کیا, اللہ مجھے معاف فرمائے, خدا کی قسم یہ اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ ساری کائنات اس کے کونے کے بھی کونے میں سما جائے پتہ بھی نہ چلے, عظمت میں اتنا بڑا. جی ہاں, یہ بالکل اس میں کوئی اختلاف نہیں ہمارے بزرگان دین کا. میں آج کل کے جو اختلافات جو آقا کی عظمت میں باتیں کرتے ہیں میں ان کی مثال نہیں دے رہا, میں مطلب انہیں کہ علماء جو تھے, بزرگان دین جو تھے, محدثین تھے, کسی کا بھی اس بات میں اختلاف نہیں ہے. جس جگہ پر ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے جس حصے پر تشریف فرمائے, جہاں آپ کا جسم انور رکھا ہوا ہے, جس کو قبر انور کہہ لیجئے, تو یہ زمین کا حصہ کعبے سے بھی بیت المعمور سے بھی, بیت المعمور جو ہے وہ فرشتوں کا کعبہ ہے, فرشتوں کا کعبہ ہے, اور کعبۃ اللہ شریف کی عین سیدھ میں اوپر ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں بیت المعمور. تو ہمارے کعبے سے بھی, فرشتوں کے کعبے سے بھی وہ جگہ افضل ہے, یہاں تک کہ وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے, کرسی سے بھی افضل ہے, سدرۃ المنتہا سے بھی افضل ہے, ہر جگہ سے وہ حصہ زمین افضل ہے جہاں میرے پیارے آقا صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم مکین ہیں تشریف فرما. تو وہ جگہ چھوٹی کیسے ہو سکتی؟ تو میں نے حجم کے لحاظ سے ظاہری
جغرافیائی لحاظ سے کہ وہ اتنا وہ کمرہ شریف وہ حجرہ پاک بظاہر اتنا چھوٹا ہے اور ہم کو بڑے بڑے مکانات سے بھی بدقسمتی سے سیری نہیں ہوتی، اس سے بھی بڑے بڑے پلاٹ ہمیں چاہیے، بڑے بڑے وسیع بنگلے چاہیے، بڑی بڑی کوٹھیاں چاہیے. عمدہ سے عمدہ گاڑی چاہیے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدعی ہو، فقرا اور مساکین سے نفرت رکھے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. اس امام المساکین رحمت للعالمین ہیں، آپ نے اپنے آپ کو مسکین رکھنا ہی پسند کیا، غریب رکھنا ہی پسند کیا. غریبوں کے لیے ایمان سے بڑی جہالت ہے، خدا کی قسم. حدیثوں میں آتا ہے کہ غریب مالداروں کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ. مگر غریب رہنے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے، کوئی تیار. نہ جانے کتنوں نے بانڈ بھی رکھے ہوں گے کہ راتوں رات 5 لاکھ کا انعام لگ جائے اور یہ پلاٹ لے دوں، وہ بنگلہ چھاپ لوں، ادھر کاروبار کی چاک کھول دوں، اور پھر کہیں گے سبحان اللہ. کاش دل کے تار ہل جائے، مدینے کا ساز چھڑ جائے، اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دنیا کی دولت سے ہمیں بے نیاز کر کے رکھ دے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والوں، نگاہیں جھکا کر ذرا سنو تو، ایک بار میرے مدنی سرکار نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے سالار، شفیع روزے شمار، سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تھے. کسی نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار پر بھوک کے آثار ہیں، بھاگا بھاگا گیا، محنت و مشقت کی، مزدوری کی، کچھ کھجوریں اکٹھی کی مزدوری کر کے، اور کھجوریں کما کر حاضر کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرما کر اپنی بھوک مٹائیں. حدیث کا یہ مضمون پیش کر ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اس لیے کیا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے محبت نہ ہوتی تو میں اتنی مشقت اور مزدوری کر کے کیوں کما کے لاتا آپ کے لیے؟ محبت تھی جبھی تو ایسا کیا. تو جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں کچھ یہ مضمون ہے کہ تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. جو مجھ سے محبت کرتا ہے، فقر و تنگ دستی اس کی طرف اتنی تیزی سے آتی ہے کہ جیسے پہاڑوں سے پانی تیزی سے گرتا ہے، بلکہ اس سے بھی تیزی سے فقر و تنگ دستی مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف آتی ہے. تو اب یہ کہ محبت کا دعویٰ تو ہے، مہینہ 15 دن ہوئے نوکری نہیں لگی تو شکوہ شروع کر دیا. کاروبار اچھا خاصا چل رہا تھا، چند روز مندی آ گئی، چلتی ہے تیزی، مندی تو چلتی ہے، مندی آ گئی تو روتے ہوئے آ گئے، کسی نے کاروبار بند کر دیا ہے، تعویذ دے دو، ہماری روزی بند ہو گئی ہے. ارے بھائی روزی بند ہو گئی تو اتنا بڑا سانڈ بنا پھرتا ہے؟ روزی بند جس کی ہوئی دیکھنا ہے تو میں تجھے بتا دوں، جا کر قبرستان کی طرف دیکھ لے. جس کی روزی بند ہوئی وہ قبر کے اندر چلا گیا، باہر نہیں آتا. اسپتالوں میں مردہ خانے بھی ہوتے ہیں نا عموماً، بڑے اسپتالوں میں کولڈ اسٹوریج جو تھے، تو ان کے اندر جو پڑے ہیں نا بےچارے، ان کی روزیاں بند ہوئی ہیں. تیری روزی کاہے کی بند ہو گئی؟ اتنا بینک بیلنس رکھا ہوا ہے، اتنا فرنیچر تو نے رکھا ہوا ہے، اتنا اتنا پلاٹ ہے، مکان تیرا مالکانہ ہے، تو کہتا میری روزی بند ہو گئی. 4 دن دروازہ، 4 دن ذرا مندی آ گئی، آزمائش آ گئی. جبھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا نا کہ انسان کو اگر سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں، سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں دے دی جائیں، تو کہے گا تیسری مل جاتی تو اچھا تھا. کراچی میں پیٹ نہیں بھرتا تو لاہور جاتے، اسلام آباد والوں کا پیٹ نہیں بھرتا تو اڑتے ہوئے کراچی آتے. پاکستان میں کہیں پیٹ نہیں بھرتا تو عرب امارات میں دوڑتے ہیں، وہاں بھی پیٹ نہیں بھرتا تو امریکہ کے ویزے کے لیے لائن میں لگتے، خوب رشوتیں دیتے ہیں، پھر ٹھگا جاتے ہیں، پھر روتے ہیں، اتنی اتنی رقم پھنس گئی اور جعلی ویزا تھا یہ تھا، پیٹ نہیں بھرتا۔ ایک واقعہ یاد آیا بزرگ کا کہ ان کا کوئی مرید، وہ دوسرے گاؤں دھندے کے لیے جا رہا تھا تو اس کو چھوڑنے کے لیے کنارے تک آئے، تیرے تک سرحد تک، اور فرمایا کہ بیٹا جہاں تم جا رہے ہو روزگار کے لیے وہاں کے خدا کو میرا سلام کہہ دینا۔ خود چونکا، اس نے کہا حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا اور وہاں کا خدا الگ الگ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں کا خدا تجھے پورا نہیں کرتا، اس لیے تو وہاں جا رہا ہے نا، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ وہ سمجھ گیا، پھر ان کے ساتھ چلایا دیتے کہ جو خدا اس گاؤں میں روزی دے گا وہی خدا یہاں بھی دے رہا ہے۔ تو پھر ماں باپ کو چھوڑنا، وطن کو چھوڑنا، اور برے برے گندے گندے ماحول میں لوگ جا پڑتے ہیں اور بالکل چینج ہو جاتے ہیں، دنیا کی خاطر، چند سکوں کی خاطر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں جانا کوئی حرام ہے یا کھلا ہے، میں پتوے نہیں دیتا، میں آپ کو چوٹ کر رہا ہوں کہ پیٹ نہیں بھرتا، یعنی کہ کثرت مال کی خاطر سفر کرتے، کثرت مال، خوب دولت آ جائے، پھر گندی سڑی لاشیں کارگو کے ذریعے گھر پہ آئیں، کوہرام مچے کہ برسوں کے بعد میرے لال کا چہرہ بھی نظر آیا تو بگڑ چکا تھا، سونے کی چین دیکھنا نصیب نہیں ہوئی گلے میں، میرا بیٹا 5 تولے کی لاکٹ پہن کر آتا، سونے کی گھڑی چڑھا کے آتا، سونے کی انگوٹھی پہن کر آتا تو پھر سینے سے لگتا میرا بیٹا کما کر آیا، یہ چاہوں میرے بیٹے کی لاش آئی۔ نہ اس پر کوئی فیشنیبل بت باگڑے بنے ہوئے، کوئی فیشن کے کپڑے بھی نہیں، اس میں تو کوہرا رکھا ہے، یہ چاہوں میرے بیٹے کو، مگر پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی، دوسرا بیٹا جاتا ہے اس کی جگہ کمانے کے لیے۔ یعنی کہ دھن جو ہے وہ صرف دنیا کی ہے، دکھ مجھے یہ ہے کہ صرف اور صرف دنیا مانگنی ہے، اللہ سے بھی دنیا ہی طلب کی جا رہی ہے آج کل، بڑا عجیب و غریب ماحول ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے
فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔
میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت فرمان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے ترجمہ قرآن کنزول ایمان اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے عز و جل ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، آخر تو مانگ نہیں رہا، یا اللہ چپر پھاڑ کے دے، یا اللہ وہ پلاٹ مجھے مل جائے، مالک مکان کا سودا ہو جائے، یا اللہ فلا جگہ میں نے انٹرویو دیا ہے، مزار پر بھی جا کر منت مانی ہے، میں بس انٹرویو میں پاس ہو جاؤں، مجھے سود کی نوکری مل جائے، ہوتا ہے نا آج کل تو یہی ہے۔ یہ بہرحال یہ کہ جائز دنیا کی نوکریاں بھی بندہ طلب کرتا ہے، لیکن مطلب یہ کہ صرف دنیا مانگتا اس کی بہتری نہیں مانگتا، دکھ ہی ہے، اولاد مانگتا ہے مگر یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ نیک اولاد ملے اور آسانی سے آئے، بیٹا چاہیے بیٹا، سب کو بیٹا چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے، پھر بیٹا ہیروئن پیے گا تو پھر سر بدل کے روئے گا، اس لیے خیر نہیں مانگی تھی، بیٹے کو نیک یا اولاد نیک نہیں مانگی تھی، یا یہ کہتا یا اللہ میرے حق میں بہتر کر دے، وہ تو مزہ نہیں آتا، یہ چاہیے وہ چاہیے، بس یہ بالکل یہ نیک ہے وہی چاہیے۔ ہر قرآن کہتا ہے، بڑی ڈرنے والی بات ہے، آپ میرے سے اختلاف کرو نہ کرو قرآن سے کیسے اختلاف کرو گے، آپ دیکھ لینا دوسرا پارا رکو نواں، دوسرا پارا رکو نواں، اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے، کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے عز و جل ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے عز و جل ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا.
اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب.
اور ایسوں کو ان کی کمائی سے بھاگ ہے اور اللہ عز و جل جلد حساب کرنے والا ہے. یہ تو ہوئے تین مدنی پھول جس کی مختصر سے میں نے اپنے حساب سے آپ کی خدمت و تشریح پیش کی. سیدنا حاتم اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھا مدنی پھول ہمیں یہ عطا فرمایا, جو شخص دوزخ سے خوف رکھنے کا دعویٰ کرے اور گناہوں سے پرہیز نہ کرے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. جس کو جہنم سے ڈر لگتا ہے, جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہنم سے بچنے والے اعمال بجا لائے. اللہ تعالیٰ ان چاروں مدنی پھولوں کی خوشبوؤں سے ہمارے دل کے مدنی گلدستے کو معطر فرمائے.